السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے علم اور تعلیم کے ستون. ہم سب جانتے ہیں کہ پرسوں سے نئے تعلیمی سال کا پہلا دن ہے، اور علم کا یہ موسم ہر سال ایک نیا روپ لے کے آتا ہے، اور ہم سب اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے. علم اور تعلیم کے تعلق سے علم اور تعلیم کے ستون کو جاننا بہت لازمی ہے. علم اور تعلیم کا معاملہ کن چیزوں پر قائم ہے؟ ان میں سے اگر ایک میں کمزوری پڑ جائے تو تعلیم کی پوری عمارت گر جاتی ہے. علم کی اہمیت، علم کی قسمیں، علم کے ستون، علم کی فضیلت ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور اگر اس کی تفصیل کوئی سننا چاہے تو ویب سائٹ پہ اس کا پورا ایک درس موجود ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت، تفصیل آپ سن سکتے ہیں، لیکن آج کی اس مختصر نشست میں صرف ایک حصے پر بات کرتے ہیں، علم اور تعلیم کے ستون. جب یہ ستون مضبوط ہوتے ہیں تو امت کو کیا ملتا ہے، اور یہ امت کیسے ترقی کرتی ہے اور کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور جب یہ ستون کمزور پڑ جائے تو امت کہاں تک جا سکتی ہے. اور پھر میں ایک پریکٹیکل مثال بیان کروں گا آخر میں انشاءاللہ، کہ جب یہ ستون مضبوط تھے تو امت کا کیا حال تھا، اور یہ امت کہاں پر تھی. اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے ترقی کے باوجود بھی آج ہم کہاں پر ہیں. پہلے بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے تعلق سے، جو ہمارا موضوع ہے. نیا تعلیمی سال ہے، علم کا نیا موسم ہے، بچے اسکول میں جانے کے لیے تیار ہیں اور خوش ہیں. صرف ایک دن باقی ہے کل کا، اور پرسوں سے پھر سے تعلیمی سال شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. دنیاوی تعلیم پر پہلے بات کرتے ہیں، اور پھر بات کریں گے جو سب سے اہم علم ہے اور سب سے اہم تعلیم ہے وہ کیا ہے، اور اس کے تعلق سے ہم کہاں پر ہیں، اور اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنی کوششیں کر رہے ہیں. اور ان دونوں سے پہلے نئے تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے ہماری چھٹیاں کیسے گزری ہیں، پہلے یہ سوال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں آپ دیکھیں یہاں پہ کب سے چھٹی ملی ہے، رمضان سے چھٹی ملی ہے، رمضان کا مہینہ چھٹیوں میں، شوال کا مہینہ چھٹیوں میں، ذوالقعدہ کا مہینہ چھٹیوں میں، ذوالحج کی کیا تاریخ ہے آج، 20 اور کل 21 دن ذوالحجہ کے بھی چھٹی میں۔ سوچیں ذرا، تقریباً ایک چوتھائی سال جو ہے آپ نے چھٹیوں میں گزارے ہیں، اور یہ تین مہینے جو ہیں بہترین مہینے ہیں پورے سال کے۔ رمضان کا مہینہ عظمت کے اعتبار سے، اور پھر شوال کا مہینہ درمیان میں آ گیا ہے، عید ہم نے گزارے، خوشیاں منائی ہیں، پھر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو یہ دو مہینے ہیں یہ حرمت کے مہینوں میں سے۔ ہم نے چھٹیاں کیسے گزاری، سوال یہ ہے، رمضان کیسے گزارا ہے ہم نے، ہم نے عید کیسے گزاری ہے، ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں سب سے بہترین دن ہیں پورے سال کے، جیسے کہ رمضان کی آخر عشرہ کی راتیں سب سے بہترین راتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی طریقے سے سب سے بہترین اور افضل دن جو ہیں پورے سال کے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل دن ہے عرفات کا دن۔ گزر گئے کہ نہیں گزر گئے، اپنے آپ سے وہ سوال کر دے کہ کیسے گزرے تھے، اور اس سوال کا جواب بھی صرف ہمارے پاس ہے، دائیں بائیں مت دیکھیں، اس کے کیسے گزرے اور اس کے کیسے گزرے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بہترین دن کیسے گزرے تھے۔ گزرا وقت واپس نہیں آتا، پھر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عقل مند اور سمجھدار اپنے برے ماضی سے عبرت حاصل کرتا ہے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، ورنہ اگر ہم اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے رہیں، اپنے کمزوریوں کی نشاندہی نہ کریں اور آگے چلنے کی کوشش کریں، تو کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ کمزوریوں کے دلدل میں ہی ہم ڈوبے رہیں گے، اور کبھی بھی نہ تو اپنے لیے کچھ کر پائیں گے، اور نہ ہی معاشرے کے لیے، اور نہ امت کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ بہترین دن تو گزر گئے، لیکن سانسیں ابھی باقی ہیں، اور خیر بھی ابھی باقی ہے۔ ہم روزانہ بہترین عمل کر سکتے ہیں، فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، اور ان میں جو حقوق کی ادائیگی ہے سب سے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق ہیں۔ ہم ہر دن کو بہترین دن بنا سکتے ہیں۔ رمضان دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن رمضان کا روزہ اور رات کا قیام ہم آج بھی کر سکتے ہیں، نفل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کیا کرتے تھے، مسجدیں آباد تھیں، عصر کے بعد خصوصی طور پر لوگ بیٹھتے تھے، اور الحمدللہ اللہ کے گھر آباد ہوتے، تو خوشی بھی ہوتی تھی کہ مسلمان قرآن مجید سے دل لگا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے بعد نظر آئے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یہی 24 گھنٹے ہیں، یہی اوقات ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو چھٹیاں تھیں، ان لوگوں نے کیا کیا، چلو جن کی جاب تھی رمضان میں، چلو وقت آگے پیچھے ہو گیا، تبدیل ہو گیا، چھٹیوں والے جناب کہاں پر تھے؟ ان میں سے اکثریت جو رمضان میں بھی سوتے رہے، رمضان کے بعد بھی سوتے رہے، پہلے بھی سوتے رہے، یا وقت ضائع کرتے رہے۔ دو بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا تھا، جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، اور اس پر ہم پہلے کئی خطبے دے چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں بہترین موقع تھا، اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کا قرب حاصل ہم کر سکتے تھے، لیکن کاش ایسا ہم کرتے، اور جس نے کیا اس نے اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنایا ہے. اسے چاہے کو مزید اپنے رب سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے, اور جس سے کچھ نہ ہوا اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور فرصت اور وقت سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے اپنے رب کی قرب حاصل کرنے کے لیے, اس میں وہ سب سے آگے اور ہمیشہ کے لیے رہے. واپس آتے ہیں, علم اور تعلیم کے ستون. سب سے پہلا ستون ہے معلم, استاد, جس سے علم لیا جاتا ہے. دوسرا ہے متعلم, شاگرد, علم حاصل کرنے والا. تیسرا ہے علم خود, علمی مادہ کیا ہے, استاد کیا پڑھاتا ہے اور شاگرد کیا علم لیتا ہے. یہ تین بڑے ستون ہیں علم اور تعلیم کے. چوتھا بھی ہے جو ان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, علم کا ماحول. یہ چار اہم ستون ہیں, اور بعض علماء پانچوں کی بات بھی کرتے ہیں. نیت کیا ہے, بعض شروط میں اسے گنتے ہیں اور بعض اسے ارکان میں شامل کر دیتے ہیں. الغرض جو پانچ فنگر ٹپس بھی یاد کر لیتے ہیں, چار تو معروف ہیں, پانچ میں نیت کی اہمیت بھی ہے. جب ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ہم اس کی کس چیز پر تربیت کر کے اسے اسکول بھیجتے ہیں, اور اس کے دل میں دماغ میں ہم کیا بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تو کیوں علم حاصل کر رہا ہے. کیونکہ پہلے تین تو سب جانتے ہیں, بلکہ پہلے چار تو ہر جگہ پر موجود ہیں. معلم بھی ہے, متعلم بھی ہے, علم نصاب بھی ہے, اور ماحول بھی ہے, چاہے جیسا بھی ہے. لیکن نیت کی بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور بہت کم لوگ اس کی اہمیت کو جان کر اس پر عمل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اسکول ہے, بچے نے اسکول میں جانا ہے, بچہ متعلم ہے, اسکول علمی ادارہ ہے جس میں معلم جو دوسرا رکن ہے موجود ہے. تیسرا رکن جو علم نصاب ہے وہ بھی موجود ہے, جیسا بھی ہے. ہمارا بچہ گھر سے نکلتا ہے, اسکول میں جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. بچہ اسکول میں کچھ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے گھر میں, اور علم نصاب کیا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, میتھس ہے, انگلش ہے, اردو ہے, عربی ہے, دینیات ہے, اور مختلف سائنس وغیرہ, مختلف جو علوم ہیں, مختلف سائنسز ہیں. بچہ پڑھ لیتا ہے, ایک دن میں کئی استادوں سے, کئی معلمین سے گزر کے جاتا ہے, کئی نئی انفارمیشن اور معلومات حاصل کر لیتا ہے. چھوٹا سا دماغ ہے اور ایک بڑی چھتری ہے معلومات کی, وہ چھتری کے نیچے جاتا ہے, بہت کچھ لے کے آتا ہے. مختلف استاد, ان کے ذہن مختلف, ان کا انداز مختلف, ان کے اخلاق مختلف, اور یہ سب مل کے بچے کو ایک عجیب سا ماحول دے دیتے ہیں. کوئی استاد غصے سے بات کرتے ہیں, بچہ اس استاد سے اس کا سبجیکٹ بھی سیکھ لیتا ہے, اس کا غصہ بھی سیکھ لیتا ہے. کچھ استاد بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں, بچہ اس سے اس کا سبجیکٹ بھی سیکھ لیتا ہے, اس سے نرمی بھی سیکھ لیتا ہے. کچھ استاد گالیوں پہ اتر آتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، بچہ اسے یہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ کچھ استاد مارتے بھی تھے، بچہ یہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ میں الگ الگ سے آؤں گا سب کی طرف آخر میں، لیکن پہلے ہم ایک دیکھ تو لیں ہمارا بچہ کس ماحول میں جاتا ہے اور کیا کچھ لے کے آتا ہے گھر میں، اور ہم نے اس بچے کے لیے اپنے گھر میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ متضادات کنٹرڈکشنز میں بچہ گھومتا رہتا ہے پورا دن اسکول میں، اس نے کب ہنسنا ہے کب رونا ہے خود نہیں پتا ہوتا۔ بچے ہنستے تو ہنس پڑتا ہے، روتے تو رو پڑتا ہے۔ اس عجیب سے ماحول سے بچہ گزرتا رہتا ہے اور سال گزرتے رہتے ہیں، ہمارا بچہ گریجویشن حاصل کر لیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارا بچہ اب علم حاصل کر چکا ہے، اب اس نے ایک نئے گھر بسانا ہے، ڈگری حاصل کر لی، کام بھی مل گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب اس بچے نے جو کل بچہ تھا اب یہ باپ بن گیا ہے، اسے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور وہ جن متوادات میں جو بھی اس کے ذہن میں ایک خاکہ سا یا جو بھی اس کے ذہن میں جو انفارمیشن تھیں وہ اس پر عمل کرتا آیا ہے، اور اب وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ گاڑی آگے چلتی رہتی ہے۔ واپس آتے ہیں اس بچے کی طرف جو ہمارے گھر میں ہے، اسکول میں گیا ہے، واپس آیا ہے، سچ سیکھا ہے، سچ بولنے کا پورا ایک سبجیکٹ سیکھا ہے، پورا موضوع سچ بولنے پر ہے۔ واپس آیا ہے، بلکہ واپس اس سے پہلے اسکول سے نکلا تو دیکھا کہ استاد سگریٹ پی رہا ہے، چلتے چلتے دکاندار کے پاس گئے، اس نے دیکھا وہ دھوکے سے کام کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے۔ گھر تک گھر کے اندر آتا ہے، گھر کے اندر اپنی ماں اور باپ سے جھوٹ سنتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے۔ وہ جو اسے لیکچر سنا ہے پورا سچ کے بارے میں، اس کا کوئی اثر باقی رہا؟ کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں بچے جھوٹ بولتے ہیں، بچے پہلے جھوٹ سیکھتے ہیں پھر جھوٹ بولتے ہیں، بچے آئینے کے مانند ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے آئینے ہمارے بچے ہیں۔ بچہ آپ کو اپنی آپ کی تصویر دکھاتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو ریفلیکٹ کرتا ہے، معاشرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہ معاشرہ کیسے، بچوں کو دیکھ لیں۔ ہم بڑے تو دوغے باز ہیں، دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں چھپاتے ہیں، بچہ نہیں چھپاتے کچھ، دل پاک ہے نا اس کا۔ دیکھیں دو بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہی ہنس رہے تو کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، کاش ایسا ہم بڑوں میں ہوتا ہے۔ ہم جب لڑتے ہیں تو پھر مشکل سے گلے ملتے ہیں، دوبارہ گلے ملنے کے لیے 10 لوگوں کو کی سفارشوں کے بعد جا کے بعض لوگ دوبارہ سے گلے ملتے ہیں۔ سگا بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، 10 لوگ بیچ میں آتے صلح کرنے کے لیے، صلح نہیں ہوتی، اور پھر کئی سالوں کے بعد کسی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے پھر تھوڑے سے دن نرم ہوتے ہیں، پھر جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور صلح ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو بچہ عجیب کشمکش میں رہتا ہے، میں نے پڑھا کچھ ہے، کر کچھ رہے ہیں، استاد کچھ کہتا ہے، ماحول کچھ اور کہتا ہے، معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، میرے گھر والے کچھ اور کہتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ اسی کھچڑی میں پکتا رہتا ہے بیچارہ۔ اور پھر بڑا ہو جاتا ہے، اس نے جھوٹ سیکھ لیا، دھوکہ سیکھ لیا، کرپشن سیکھ لی، اور معاشرے میں اب وہ جب جواب کی کرسی پر بیٹھتا ہے، پھر وہ کرپشن جب کرتا ہے تو ہمارے آنکھیں یوں نکل آتی آئے ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ارے یہ کرپشن کیوں کر رہا ہے، ارے ہم تو ایسے نہیں تھے، یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، یہ ظلم کیوں کر رہا ہے لوگوں پر، لوگوں کا حق کیوں کھاتا ہے؟ 20 برائیں نظر آتی اس وقت ہمیں، 20 سال پہلے جائے نا ذرا، جب یہ بچہ آپ کے گھر میں آتا تھا بہت سارے سوال لے کے آتا تھا، ہمارے پاس ان سوال کے جوابات نہیں تھے، نہ تو ہمارے پاس وقت تھا اپنے بچے کے لیے، اور نہ ہی ان سوالوں کے جواب تھے، کیونکہ ہم خود اس بیماری میں مبتلا تھے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ خلل کہاں پہ ہے، علاج کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ آج ہم روتے ہیں کرپشن ہے، کرپشن ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہے کرپشن، سچ بات ہے، تقریباً الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی ہر ادارے میں کرپشن ہے، لوگ ڈوبے ہیں کرپشن میں، جھوٹ میں، دھوکے میں، فریب میں، ظلم کر رہے ہیں۔ علم کی کوئی، دنیاوی علم کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، انگلش بڑی فراوانی سے بولتے ہیں، جو سائنس، جو علم حاصل کر چکے اس پر وہ مہارت بھی حاصل کر چکے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایم بی اے ہو، پائلٹ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے کرسی پر بیٹھ کر کام تو اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا انداز اچھا نہیں ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، والدین کا احترام نہیں ہے، اور لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا ہوا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، حسن اخلاق کی کمزوری ہے، اور امانت داری کی کمزوری ہے۔ ان چیزوں کی کمیاں ضرور ہیں ہمارے معاشرے میں، نیا تعلیمی سال ہے، نئے بچے اسکول میں، سالانہ ہزاروں لاکھوں نئے بچے اسکول میں پہلا قدم رکھتے ہیں، ان لاکھوں کروڑوں بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، چھوڑیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ خلل کہاں پہ ہے، اس کا علاج کیا ہے، خلل ہمارے اندر ہے، اس کا علاج بھی ہم کریں گے۔ 5 ستون ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، 5ویں سے شروع کریں اور دیکھیں معاملات کیسے سیدھے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ جو بھی خلل ہے اور کمزوریاں ہیں یہ کیسے دور ہوتی ہیں۔ بچوں کو اسکول میں، اسکول جب ہم تیاریاں کرتے ہیں، یونیفارم خرید رہے ہیں، خریدنا چاہیے، کتابیں خرید رہے ہیں، خریدنی چاہیے، دیگر جو ان کے ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، وہ بھی فراہم کر رہے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اللہ کے لیے ایک بات کبھی نہ بھولیں کہ یہ بچہ جب گھر سے نکلے اسکول کے لیے تو اس نے علم حاصل کیوں کرنا ہے، یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، اس بچے کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، زبان سے نہیں پوچھتا، وہ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ، علم حاصل کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ پڑھ کیوں رہا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ اکثر بچوں سے پوچھے بیٹا بڑے کو کیا بنو گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وغیرہ وغیرہ، اچھا بیٹا کیوں بنو گے، کبھی پوچھا ہے کیا بنے گے، تو سب پوچھتے ہیں، کبھی پوچھا کہ کیوں بنو گے، کیا خیال ہے، پوچھا کبھی اس کا سوال، اس سوال کا جواب ہمارے پاس، بچے سے تو بعد میں پوچھیں جواب، ہمارے پاس جواب ہے، بیٹا ڈاکٹر کیوں بننا ہے، اچھا میں ڈاکٹر کیوں بنا ہوں، اچھا ہم زبان سے نہیں اسے جواب دیتے، ہم اس سوال کا جواب اپنے عمل، اپنے ماحول سے اسے دیتے ہیں۔ جواب کیا ہے کہ تو نے ہمارے اس برے وقت کو بدلنا ہے بیٹا، چھوٹا گھر ہے، گھر بڑا ہونا چاہیے، ہم ساری محنت تمہارے لیے کر رہے ہیں، تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے، ہمارے حالات بدلیں گے تو تجھی سے ہی بدلیں گے، تو نے کر رہے کچھ ہمارے لیے، تمہاری محنت سے ہماری امیدیں جڑی ہوئی ہیں، تو محنت کر، ڈگری حاصل کر اور ہمارے ماحول کو، ہمارے گھر کو، ہماری حالت کو بدل دے۔ بچہ گھر میں آتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، والد مزدوری کرتا ہے اور ماں بھی اس کے ساتھ میں، والدہ بھی اس کے والد کے ساتھ دے کے سلائی کر کے کچھ کام وہ بھی کر لیتی ہے، گھر کا پہیہ چلتا رہتا ہے، بچوں کی تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ بچہ دیکھتے ہم واقعی میں نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، گھر کی حالت کو بدلنا ہے۔ کیسے بدلنا ہے؟ پیسوں سے بدلنا ہے، اور کیسے بدلے گی حالت؟ تو بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو پیسہ کماؤں گا۔ دیکھیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہیں گے یار تو آپ تو بات عام کر لیتے اور سب کو ایک ہی طرح اسے تول دیتے ہیں۔ میں عام بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی یہ حقیقت ہے۔ حقیقت نہیں ہے یہ؟ جو اپنے بچوں کی نیت پہلے دن سے اچھی کرتے ہیں ان کی بات تو نہیں کر رہا میں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس پہ نہیں عمل کر رہے اور خلل اور کرپشن عام اور زیادہ ہوتی جا رہی۔ کیوں ہوتی جا رہی؟ کیونکہ ہر بچے نے بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ اس نے کیسے مال بنانا ہے۔ ترقی ہوگی تو پیسوں سے ہوگی، گھر بدلے گا، بڑا گھر ملے گا، پیسوں سے ملے گا۔ پیسے آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، بیٹا پیسے آئیں گے تو ہم وہ بھی کریں گے۔ تو بچوں کو ہم نے پیسوں سے جوڑ دیا نا، نہیں تو بچے کی چاہت، اس کی سوچ، اس کا دل، اس کا دماغ پیسوں سے جڑا ہوا ہے۔ مل گئی ڈگری اسے، آ کے بیٹھ گیا کرسی پہ، اولی مقصد کیا ہے اس کا؟ پیسہ کمانا ہے۔ پیسہ کیسے کمانا ہے؟ تنخواہ تو تھوڑی ہے، گھر کے ماحول کو بدلنا ہے، بڑا گھر لینا ہے، بڑی گاڑی چاہیے، اور اپنے والدین کی جو امیدیں ہیں، جو ان کے خواب ہیں، وہ سچے کرنے ہیں۔ کہ عذر نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت اسی چیز پر ہوئی ہے، اور وہ کرپشن کرتا ہے اور مال لوٹتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے اور پیسہ کماتا رہتا ہے۔ گھر میں تبدیلی آتی ہے، گھر بڑا بھی ہو جاتا ہے، گاڑی بھی آ جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم برکت نہیں رہتی، وہ محبت، وہ پیار باقی نہیں رہتا، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ضروریات اور بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نیت میں شروع دن سے، پہلے دن سے کھوٹ تھا۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، نہ تو اس کے معاشرے میں کسی شخص کی کوئی قدر ہے، نہ کسی رشتہ دار کی کوئی قدر ہے، اور نہ ہی ملک، نہ ہی قوم کے لیے اس نے کچھ کرنا ہے، اس نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا قصور تو نہیں ہے کہ میرا بیٹا چور ہے، سب سے بڑا اور پہلا تیرا ہی قصور ہے۔ کب تم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا جب تم سکول جاؤ تو اپنی نیت یہ نیت لے کے جاؤ کہ تو نے اس علم سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے بیٹا کچھ بھی ہو جائے، رب کو ناراض نہ کرنا، دنیا والے کوئی بھی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن رب کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے نا، پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا، نہ گھر میں اور نہ گھر سے باہر۔ جب بچہ یہ سوچ لے کے جاتا ہے اسکول میں، اور روزانہ یہ سوچ اس کے دل میں بیج کی طرح بو دیتے ہیں، اللہ کے لیے مجھے بتا 20 سال کے بعد جو آپ اس کا ثمر ملے گا اور فروٹ ملے گا وہ کیا ہوگا؟ جب کرسی پہ بیٹھے گا 20 سال، 25 سال، 30 سال کے بعد جاب کے لیے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو نہیں بول پائے گا، کیونکہ رب ہے نا دیکھنے والا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ رشوت لینا چاہتے نہیں لے سکتا، کیونکہ رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت ہے اللہ تعالی کی، تو رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ کنٹرڈکشن جو بھی اس کو ماحول ملا ہے، وہ اس ماحول میں سے وہی لے گا جس سے رب راضی ہو جاتا ہے. اسے بچپن سے پہلے دن سے یہ بتانا ہے کہ بیٹا تو نے محنت کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے, اور اس معاشرے کی حالت کو بدلنا ہے اور اس امت کی حالت کو بدلنا ہے. گھر کی بات بعد میں ہے, رب ہے دینے والا, ہمارا ماحول وہی بدلے گا, ہماری حالت وہی بدلے گا, رزق اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن بیٹا تو اپنی اس تعلیم سے اپنی زندگی کو سنوار لے, اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر جا اور اپنی قوم امت کے لیے کچھ کر جا, پھر والدین کا اس میں سب سے بڑا اہم کردار ہے. چوتھے نمبر پہ جو ستون ہے ماحول کا, اسکول میں تھوڑا سا وقت بچہ گزارتا ہے, 6 گھنٹے 7 گھنٹے, اس سے زیادہ یا اس سے کم, باقی کے 18 گھنٹے کہاں گزارتا ہے؟ اور 18 گھنٹوں کا یا 16 گھنٹوں کا جو وقت ہے, یہ سب سے قیمتی اور اہم وقت ہے. اور یہی وہ ماحول ہے جو بچوں کو ملتا ہے, اور اس ماحول کے ذمہ دار ہے والدین, اور والدین تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. تعلیم اسکول میں ہوتی, تربیت اسکولوں میں نہیں ہوتی, تربیت گھروں کے اندر ہوتی ہے. ماحول ہم دیتے ہیں بچے کو, دینی ماحول ہے تو بچہ دیندار نکلتا ہے, سچ کا ماحول ہے تو بچہ سچا نکلتا ہے, علم کا ماحول ہے تو بچہ طالب علم نکلتا ہے. گہرا اثر ہے, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, ہمارا بولنے کا انداز کیسا ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کیسا ہے, اپنے بچوں کی ہم تعلیم دے رہے ہیں. کلاس روم کی طرح نہیں کہ بچے نے بیٹھنا ہے اور استاد نے پڑھانا ہے, اس سے زیادہ اثر اس تعلیم کا ہوتا ہے جسے ہم تربیت کہتے ہیں, کہ بچہ بغیر اس بیٹھنے کے اور اس طریقے سے خاص وقت میں بغیر ہلتے ہوئے کہ اس نے انفارمیشن لینی ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے بس, نہیں, تربیت کے معاملے سے بچہ جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ میں چیزیں بٹھا رہا ہے اور فوراً عمل بھی کرتا جا رہا ہے. دیکھیں سائنس پڑھ کے ہم تقریباً 20 سال کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں, ایسے ہے نا, لیکن گھر کے ماحول میں بچہ جو سیکھتا ہے کہ وہ 20 سال کے بعد عمل کرتا ہے, یہ فوری عمل کرتا ہے, وہ فوری عمل کرتا ہے. تو بچوں کو ماحول دیں, ایسا ماحول جس سے آپ اور میں راضی نہیں بلکہ ہمارا رب راضی ہو گیا, کیونکہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اس نے پیدا کیا ہے اور خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کیا خاص مقصد ہے ہمیں پتہ ہے؟ دیکھیں پتہ ہوگا تو بچوں کو بھی سکھائیں گے نا, ہم بچوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. کیا کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ یہ سب بچوں کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں, دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, ہم کیا کرنے آئے ہیں. سائنس میں اس کا جواب نہیں ہے, میتھس میں اس کا جواب نہیں ہے, جیوگرافی جیولوجی میں اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں ہے, پاک کلام میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے کی ارکان کیا ہیں؟ عبادت کی شرطیں کیا ہیں؟ عبادت کی قسمیں کیا ہیں؟ نہیں جانیں گے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو بچوں کی ہم کس چیز میں تربیت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو جو بنیادی مقصد ہے ہمارے اس وجود کا, اس کے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے. میرے بھائی عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، یہ ارکان اسلام میں سے تو ہیں، لیکن عبادت صرف ان چار چیزوں میں منحصر نہیں ہے. ہمارا سچ بولنا بھی عبادت ہے، ہمارا مسکرانا بھی مسلمان بھائی کے لیے اس نیت سے کہ وہ خوش ہو جائے عبادت ہے، حسن اخلاق بھی عبادت ہے. اور یہ لمبی لسٹ چلی جاتی ہے. ماحول ہم نے بنانا ہے، اپنے گھروں میں بنانا ہے، اور اس ماحول کے مطابق بچوں کی تربیت کرنی ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسے بچہ ہوگا. اور مصیبت تب ہو جاتی ہے، بلکہ دگنی ہو جاتی ہے مصیبت، جب یہ تیسرا رکن بچہ جو ہے، یا تیسرا رکن تھا علم، جو خود علمی مادہ ہے، یہ ٹھیک نہ ہو. تربیت گھر میں بری ہے، والدین خود صحیح نہیں ہیں، عبد رب سے دور ہیں، نہ نماز کا ماحول ہے، نہ روزے کا ماحول ہے، نہ سچ بولنے کا ماحول ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، بد اخلاقیاں ہیں، گالی گلوچ ہے، اور بد دعائیں ہیں. ماں ناراض ہو جی بد دعا بچے پہ دیتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بد دعائیں لان تان کرتے ہیں دوسرے پر، ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی بیوی مکے مارے، کبھی خاوند مکہ مارے، کبھی بچے دیکھ رہے ہیں، کبھی بچے لڑ رہے ہیں. یہ ایک طرف مصیبت ہے. دوسری طرف مصیبت یہ ہے کہ اگر اسکول کا ماحول بھی اچھا نہ ہو، اور ہمارے اکثر اسکولوں میں کیا ہوتا ہم سب جانتے ہیں، یہ بیچارہ بچہ کہاں جائے گا؟ نہ تو گھر میں سکون ہے، اور نہ ہی سکول میں کوئی سکون ہے. سکول میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، علمی مادہ بہت مشکل ہے، آپ دیکھیں کتابیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، اور انفارمیشن کا امبریلا جو مزید بڑھتا جا رہا ہے. وہ چیزوں بچے ہمارے کلاس ون میں پڑھتے تھے، آج بچہ وہ کے جی میں پڑھ رہا ہے. نہیں کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ یعنی اے بی سی سے بچے شروع کرتے تھے پہلے کلاس ون میں جانے کے لیے، وہ کلاس ون کی ایج 5 سال یا 6 سال کی ہے. آج نرسری میں 3 سال کے بچے کو اے بی سی پڑھایا جا رہا ہے، غور سے سنیں ذرا. اور کے جی میں بچوں کو جو ہے اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے جملے وغیرہ پڑھائے جا رہے ہیں. کلاس ون میں بچوں کو کیا پڑھنا ہے؟ جو کلاس 3 میں بچہ پڑھتا تھا پہلے، وہ کلاس 1 میں پڑھ رہا ہے. یہ جلدی کی چیز کی ہے بھیا، اتنی یہ راکٹ سپیڈ میں آپ جو جا رہے ہیں، اس نے اپنے ٹائم پر ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، پہلے نہیں بن سکتا وہ. یعنی 10ویں کلاس کے بعد جو ڈاکٹر آپ نہیں بنا سکتے، وہ 20 سال کے بعد ہی بنے گا. اتنی زیادہ بوجھ اس کے دماغ، اس کے دل میں کس چیز کا ڈالا جا رہا ہے. اب بعض اسکولوں میں اللہ کا شکر ہے کوئی چیز آئی، کوئی تبدیلی آئی ہے، سلیبس کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں، سلیبس کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں، جزاک اللہ خیر. اوروں کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کو جو زیادہ انفارمیشنز ہیں وہ نہیں کر پا رہا، بوجھ بہت زیادہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کی کمر توڑی ہوئی ہے. اپنے علم نصاب کو دیکھیں ذرا ہے کیا. واللہ اس تعلیمی نصاب جو ہے ہمارا، اس میں 10 بڑے سوال کھڑے ہیں، لیکن پہیے گھوم رہا ہے اور بچے جا رہے ہیں، اور اس فلو کے ساتھ بہتے ہوئے کہیں نہ کہیں پہ کچھ لگ جاتے ہیں. ہمارا اصل میں ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اور بچے دیکھ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے جاب مل گئی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس پروسیس کے تھرو گزر کے وہ جا رہا ہے، اور اس کا جو علمی تحصیل ہے وہ کیا ہے. یہ تو بچہ ہی جانتا ہے وہ کس مصیبت سے گزر کر وہ کرسی پہ بیٹھتا جا رہا ہے. ہم بھگت چکے ہیں، لیکن وہ زمانہ کچھ اچھا تھا، اتنی مصیبتیں نہیں تھیں اس زمانے میں، چیلنجز بہت زیادہ نہیں تھے، تھے کم تھے. اور ہم سے پہلے والے زمانے میں، یعنی میرے والد صاحب نے کلاس 1 آدھی، کلاس 2 آدھی، آج تک میں بھی نہیں سمجھ سکا کیسے ہوا، اتنی پڑھے ہوئے الحمدللہ. اخبار پڑھ لیتے، اچھا قرآن کی تلاوت کر لیتے، پڑھ لیتے قرآن مجید الحمدللہ، اخبار بھی پڑھ لیتے ہیں، آدھی کلاس ون آدھی کلاس ٹو، یعنی کلاس ون میں آدھی پڑھ کے چھوڑ گئے، ٹیچر مشکل سے دوبارہ بلائے، منتیں کر کے بلائے، چلو تو بھائی کلاس ٹو میں بٹھا دیتے ہیں، بیٹھ کے کلاس ٹو میں پھر دو چار منٹ پڑھ کے پھر چھوڑ دی۔ لیکن اس دیکھے ذرا اس وقت علم کا اثر دیکھے دلوں پہ۔ آج دسویں کلاس بچوں کو ذرا پوچھیں نا اردو پڑھ کے دکھائیں، پڑھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے؟ دسویں کلاس کا بچہ جو ہے ٹھیک طریقے سے اردو نہیں پڑھ سکتا، اور آدھی کلاس ون آدھی کلاس ٹو میں قرآن کی تلاوت ماشاء اللہ قرآن پڑھ لیتے، ناظر قرآن پڑھ لیتے اور اردو میں اخبار بھی پڑھ لیتے۔ جتنی ہم نے ترقی کی ہے علم اور تعلیم کے تعلق سے، اتنی کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ دکھاوے کی ترقی ہے۔ ورنہ ہر بندہ کہتے ہیں کاش پچھلا زمانہ واپس آ جاتا، نہ ایسی تھے نہ کچھ تھا، درختوں کے نیچے بیٹھ کے ٹانٹوں پہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، پڑھانے والے ایک استاد ہوتا تھا، اس نے چار پانچ چیزیں پڑھا دینی تھی، اور گیارہ بجے سے پہلے کیونکہ دھوپ بڑی گرمی تیز ہو جاتی ہے چھٹی ہو جاتی تھی، بچے خوش، استاد خوش، اسکول والے خوش، سب خوش۔ سوال کہ اس میں کرپشن نہیں تھی، لیکن بہت کم تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ کرپشن بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، مصیبت یہ ہے۔ سچ ہے کہ جھوٹ، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وقت کے ساتھ ساتھ علم میں ترقی کے ساتھ ساتھ کرپشن کم ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ واپس آتے ہیں اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا ہے۔ آج ہم کیا اپنے ماحول کو اور تعلیم نصاب بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہے، بدل سکتے ہیں لیکن بدلتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ نمبر ایک، ماحول تو بدل سکتے ہیں اپنے گھر کا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، تعلیمی نصاب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہم بدل نہیں سکتے، جیسا ہے ویسا ہے، لیکن اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، کیا اس کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچے کو جب ہم اس نصاب سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کے سب سے اچھے اور سب سے بڑے دوست ہیں، یاد رکھیں، سب سے اچھے اور سب سے بڑے دوست ہیں۔ اور اچھا دوست وہ ہے جو پورے وقت کام آئے۔ تعلیمی نصاب میں کوئی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کون کرے گا؟ والدین کریں گے۔ سن لیں اپنی بات، ہم کر رہے ہیں، اب ادھر مت بچوں کی طرف مت دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، یہ ہم نے کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے، تھوڑا سا وقت نکالے بچوں کے لیے، تھوڑا سا وقت نکالے بچوں کے لیے، ذرا بیٹھو ان کے ساتھ، یہ ذرا اسمارٹ فون جو ہے ذرا سائڈ پہ رکھیں، واٹس اپ اور فیس بک وغیرہ وغیرہ کو تھوڑا سا سکون دیں، تھوڑا سا، اور بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، ایک گھنٹے سے ہی، 24 گھنٹے میں سے، ان سے پوچھیں بیٹا یا بیٹی کیا پڑھ کے آئی ہو، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی ہے؟ کہتے یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی، ہم ٹیوشن ایسے رکھی ہوئی، ٹیوشن میں بھیج دیتے ہیں، بچہ اسکول سے آتا ہے اور کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر ٹیوشن میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک اسکول سے نکل کر دوسرے اسکول میں چلا جاتا ہے بےچارہ، وہ ادھر ہی گھومتا رہتا ہے اسکولوں میں۔ میرے بچے مجھے بتایا اللہ کے لیے، اسکول میں ٹیوشن سینٹر میں کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق تو ہے، کیا فرق ہے؟ وہ اسکول ہی ہے، ٹیوشن سینٹر اور کیا فرق ہے؟ اسکول اور ٹیوشن سینٹر میں، یعنی بچوں کی زندگی دیکھی ہم نے، اجیرن کر دی، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ بچے 2 بجے اسکول سے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، 4 بجے جانا ہے ٹیوشن، کیا ہو گیا؟ 4 بجے بچے نے پھر سے جانا ہے، 4 سے 6 7 بجے تک بچے ٹیوشن میں پڑھنا ہے، پھر 7 سے 8 یا 9 بجے، 7 سے مغرب سے عشاء کے بیچ میں تک، اس سے قرآن مجید حافظ صاحب کے پاس جو قرآن مجید پڑھنا ہے، اور پھر واپس آ کے اس نے ہوم ورک کرنا ہے، پھر اس نے سو جانا ہے۔ پورا تعلیمی سال ایسے گزرتا ہے بچوں کا، سنا ہے؟ فجر کے بعد سے لے کے 2 بجے تک اسکول میں، 4 سے 7 ٹیوشن سینٹر میں، 7 سے 8 بجے تک حافظ صاحب نے قرآن مجھے پڑھانا ہے، اور اس کے بعد پھر کھانا کھانا ہے 9 بجے تک تقریباً، 9:30 تک، اب تو کھانے کا ٹائم بھی بدل گیا، 10-11 تک ہو گیا ہے، بہرحال تو اس نے ہوم ورک بھی کر لینا ہے جو بچ گیا ہے ٹیوشن سینٹر میں۔ ٹیوشن سینٹر کس لیے؟ ہوم ورک کرنے کے لیے، بچہ اسکول سے لیا ادھر کر لیا، کچھ اپنی یاد کرنے کے لیے کچھ اس باقی رہی، کوئی امتحان کا ٹیسٹ ہوئی تیاری کرنی ہے، چلو گھنٹہ ادھر بھی پڑھ لیا، چل چھوڑے۔ 9 بجے تک بچے نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ بچہ بچہ کیوں ہوا تھا پتہ ہے؟ بچے کی ایک پہچان ہے، کیا پہچان ہے؟ کہ کرسی پہ بیٹھ کر اس نے کیوں کتاب اٹھا کے پڑھتے رہنا ہے، بچے کی پہچان ہے یہ تو بڑوں کی پہچان ہے یار، بچے کی پہچان کیا ہے؟ کھیلنا کودنا، وہ ہم نے اسے چھین لی ہے، روبوٹ بنا دیا ہے، کہ تم نے پڑھنا ہے بس پڑھنا ہے، اور پورے سال پڑھنا ہے۔ غور کریں، نوٹ کریں، جب بچوں کا اسکول کا آخری دن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ واللہ خوشی سے بچے چیختے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ کب خوش ہوتا ہے کوئی شخص؟ کب خوش ہوتا ہے؟ جب مصیبت سے جان چھوٹتے تب خوش ہوتا ہے نا، اس کی مصیبت سے جان چھوٹی وہ خوش ہو گئے۔ کیا ہم نے پورا سال بچوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا؟ یہ سوال ہے۔ اور الگ کا کوسنا الگ ہے، روزانہ کا کوسنا الگ ہے، اٹھو پڑھو، اٹھو پڑھو، ابھی تو پڑھ کے آئے اور کیا پڑھے گا بےچارا، تم نے پڑھا نہیں، تمہارے ہاتھ میں کتاب کیوں نہیں ہے؟ بےچارا دیکھتا رہتا ہے اور سر ہلاتا رہتا ہے۔ اور بعض بچے اسی وجہ سے علم سے نفرت کرتے ہیں، دور ہے علم سے۔ وقت کم ہے، 2 ستون اور رہ گئے ہیں، متعلم، علم حاصل کرنے والا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کی قدر کو جان لیں۔ یہ بچے ہیرے ہیں، ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے، ہمیں کہ آج کوئی قدر نہیں ہے، لیکن 20-30 سال کے بعد ان بچے نے معاشرے کو اٹھانا ہے، اپنی قوم کی پہچان بننی ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی واللہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے۔ ان کی صحیح تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تربیت میں کوئی خلل پیدا کر دیتے ہیں اور وہ بگڑ جاتے تو ان کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جانتے کتنا اثر ہے ہمارا اپنے بچوں پر؟ صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، بس اس کے دونوں ماں باپ، یہودانہ او نصرانہ او مجسانہ، اس کے دونوں ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی کرسچن بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ فطرت پر بچہ پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوا، توحید پر پیدا ہوا، توحید کی فطرت پر پیدا ہوا، یہودی گھرانہ ملا تو یہودی بن گیا، نصرانی گھرانہ ملا تو نصرانی بن گیا، مجوسی گھرانہ ملا تو مجوسی آگ کا پجاری بن گیا، ہندو گھرانہ ملا تو گائے کا پجاری بن گیا، اور توحید کے گھرانہ ملا تو موحد باقی رہا۔ اس کے والدین ذمہ دار ہیں، جو ماحول ہم فراہم کرتے ہیں بچوں کا، یہ ماحول ذمہ دار ہے، ماحول دل کو بدل دیتا ہے، فطرت دل میں ہوتی ہے، اور ماحول اس فطرت کو بدل دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو بدلنے والے ہیں، دیکھ لیں ہم کس طرف بدل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ قیمتی ہیرے ہیں، ہمارے معاشرے اور قوم اور امت کا مستقبل ہے۔ اگر آج ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کی قسم کل یہ بھی ہمارا خیال نہیں رکھیں گے. اگر آج ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو کل یہ بھی ہماری قدر نہیں کریں گے. ہم سے مراد ہم، ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ. اگر آج ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اپنے رب سے نہیں ڈرائیں گے، تو کل یہ نہ ہم سے ڈریں گے اور نہ ہی کچھ اچھا کر پائیں گے اپنی قوم یا اپنے معاشرے کے لیے. آخر میں سب سے پہلا ستون معلم، استاد، اور استانی بھی ساتھ ہے استاد میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے اور اپنی حیثیت کو پہچان لیتے. معلم عام انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے، وہ عظیم انسان ہے جس نے اپنی ترقی کو روک کر دوسروں کی ترقی کے لیے جدوجہد کرتا ہے. ڈاکٹر انجینئر نہ بن سکا، لیکن اس کے ہاتھوں تو ڈاکٹر انجینئر بن رہے کہ نہیں بن رہے، وہ خود ایک مقام پر پہنچ گیا ہے. اب وہ اس قوم اور معاشرے کی ترقی کا سب سے بڑا ستون ہے. استاد نہیں تو شاگرد بھی نہیں، اور نہ ہی علم نصاب ہے، اور نہ ہی سکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. معلم ہے تو متعلم بھی ہے، علم بھی ہے. علم کب موجود ہوتا ہے؟ جب معلم موجود ہوتا ہے. معلم چلا گیا، علم بھی چلا گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ علماء کے خاتمے سے علم کا خاتمہ ہوتا ہے. پھر باقی رہ جاتے، جب علماء ختم ہو جاتے، چلے جاتے، مر جاتے، مٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا علم بھی چلا جاتا ہے. تو باقی کون رہ جاتا ہے؟ رؤوس جہال، جاہل لوگ رہ جاتے ہیں. پھر وہ فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. استاد معلم ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ان کے احترام وقار اپنی جگہ پر ہے، لیکن استاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو دیکھ لے، اپنی حیثیت کو دیکھ لے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری الگ ہے، اسکول کی ذمہ داری الگ ہے. اپنے گھر میں دو چار بچے ہیں، اسکول میں سینکڑوں بچے ہیں. جس بچے کو پڑھانا ہے، اسے کس انداز سے پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، اس کا حساب رب نے لینا ہے، یہ یاد رکھیں. جیسے کہ ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، کیا علاج کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس چیز سے کرتا ہے، مریض کو اتنی پتا اس نے وہ کیا لے رہا ہے، اسے ڈاکٹر زہر بھی دے دے گا، کھا لے گا نہیں. تو ذمہ دار کون ہے؟ رب کا جواب کس نے دینا ہے؟ ڈاکٹر نے دینا ہے. اسی طریقے سے یہ استاد ہے، یہ معلم ہے، جو بچے کو پڑھاتا ہے، جس انداز سے پڑھاتا ہے صحیح تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، غلط ہے تو اس نے رب سے رب کو حساب دینا ہے. پھر ایک سوال ہے استادوں سے، کیا جیسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، کیا ویسے اسکول میں دوسرے بچوں کو بھی ویسے پڑھاتے ہیں؟ اس جذبے سے، اس نیت سے، اور اس پیار سے، اور اس طریقے سے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اگر ڈاکٹر مریض کی ویسے ہی قدر کرے اور ویسے علاج کرے جیسے کہ اپنے بیمار والدین کا کرتا ہے، اپنے بیمار بچوں کا کرتا ہے، تو کیا خیال ہے، بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ نہیں، بیماری مقدر میں لکھی ہے وہ لکھی ہے، لیکن کیا علاج کا طریقہ کیسے ہوگا، بہتر ہوگا کہ نہیں، اور صحت کا جو ادارہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا کہ نہیں، مزید مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر استاد بچوں کو پڑھاتے وقت یہ تصور کرے کہ یہ میرے ہی بچے ہیں، اور اسی طریقے سے پڑھائے جیسے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائے، اتنی محنت سے پڑھائے، اتنی دل لگی سے پڑھائے، اور حسن اسلوب سے پڑھائے، دیکھیں جو انسان دل سے کام کرتا ہے نا اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا، انسان جو کام اپنے دل سے کرتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، جو جسم سے کرتا ہے دل کے بغیر، دل نہیں چاہتا صرف اس نے کرنا تو برکت چھن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا، بچے اسکول میں جاتے ہیں مصیبت بھگتنے کے لیے، اس لیے علم میں برکت نہ رہی، وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، دل سے نہیں جاتے، اپنے جسم دے کے جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، نمبر بھی اچھے لے کے آتے ہیں، لیکن دل سے نہیں جاتے۔ بہت کم بچے دل سے جاتے ہیں، ان کا اثر بھی آپ دیکھ لیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بہت کم بچے۔ تو استاد اپنے دل سے پڑھائے، زبان اور اس کے انداز جو ہے وہ دل کا تابع ہے، دل سے پڑھائے اور برکت دیکھیں، اس کا آؤٹ کم دیکھیں، اس کے ثمرات دیکھیں 20 سال کے بعد۔ چاہے استاد یا استانی جو ہے یہ نرسری کی ہو، کے جی کی ہو، پرائمری کی ہو، سیکنڈری کی ہو، کالج کی ہو، یونیورسٹی کی ہو، سب کی برابر کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں چھوٹا بچہ نرسری کا بچہ اس کو کیا ٹھیک ہے بچہ، نہیں نہیں، برابر کی ذمہ داری ہے۔ اور 5 سال کا بچہ جو ہے وہ 80% معلومات لے چکا ہوتا ہے، باقی جو ہم نے بھرنا ہے 20 سالوں میں وہ باقی 20% ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا بچے تو نہ سمجھ ہے، ہے نہ سمجھ، لیکن دماغ اس کا خالی ہے، اسے بھرنا چاہتا ہے، جو بھرنا ہے ہم نے بھرنا ہے، آپ نے بھرنا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ سب سے عظیم معاشرہ، سب سے عظیم ماحول اور سب سے عظیم لوگ سب سے آخر میں بات کرتے ہیں، شاید ہمارے دل میں بات اتر جائے اور ہم بھی اپنے ماحول کو بدلیں، اپنا تعلیمی نصاب بدلیں اور اس عزت کو پالیں جو اس زمانے میں تھی۔ سب سے بڑے معلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پوری دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے متعلم اور شاگرد صحابہ ہے، سب سے بڑا نصاب علم قرآن اور سنت ہے، سب سے اچھا ماحول اس زمانے کا ماحول ہے۔ القرون المفضلة الثلاثة خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بہترین زمانے، سب سے بہترین 3 زمانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے بعد میں آنے والا تابعین کا زمانہ، پھر ان کے بعد میں اتباع التابعین کا زمانہ، اور سب سے اچھی نیت والے لوگ اس زمانے کے، کیونکہ ہر اعتبار سے وہ سب سے اچھے ہیں۔ یہ 5 ستون ملے ہیں، سب سے عظیم اور سب سے اچھے اور سب سے مضبوط، پوری تاریخ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی جو زندگی، وہ 23 سال کی زندگی ہے، 23 سالوں میں مجھے دنیا کا کوئی ادارہ دکھا دے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے امت کو اتنی بلند مرتبے اور جگہ پر پہنچایا ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ کوئی مثال ملتی ہے آپ کو؟ واللہ کہیں نہیں ملتی، آپ دیکھ لیں۔ وہ اچھا زمانہ کیا تھا؟ وہ باقی تہذیبیں موجود تھی، قیصر تھا 600 سال پہلے، کسرا تھا 1000 سال پہلے سے، ان کی سلطنت قائم تھی، موجود تھے، اسلام سے پہلے موجود تھے، اور تہذیبیں تھیں، اور سب جہالت کی تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی، سب کے پاس تمدن تھا دنیا کے اعتبار سے، بلڈنگ تھی، عمارتیں تھیں، یہ تھا وہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں تھا، لیکن دراڑے پڑ چکی تھیں ان کی سلطنت میں، کمزور پڑ چکے تھے، ہوا کے ایک جھونکے کی صرف کمی تھی اور وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے، تھوڑے سے پش کی ضرورت تھی بس. اور جزیرہ عرب میں جہاں پر ریت اور ریخ اور صحرا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، پانی کی قلت، مشکل سے پانی ملتا تھا، اور جہاں پانی کی قلت وہاں پوری دنیا کی قلت ہوتی ہے، سر زندگی کی قلت ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ پانی زندگی کا اساس ہے. وہاں سے لوگ نکلے ہیں اور علم، قرآن اور سنت کے علم کو لے کر چلے ہیں. اللہ کی قسم، نہ تو کیسر کی طاقت سامنا کر سکی اور نہ ہی کسرا کی دیواریں سامنا کر سکی، سب ریزہ ریزہ ہو گئے. سیدنا عمر کے زمانے میں سن 15 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 3 سال کے بعد، نہ کیسر رہا نہ کسرا رہا، یہ دو بڑی طاقتیں ختم ہوئی اور ایک نئی قوم اٹھ کے سامنے آ گئی، ایک نئی امت اٹھ کے سامنے آ گئی، امت اسلام، جو سب سے عظمت والی، سب سے عزت والی امت تھی. آج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آج صحابہ بھی نہیں ہیں، لیکن کیا قرآن و سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے سلفی علماء موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. کیا ماحول ہم اپنے گھروں میں، گھروں سے ابتدا کر کے وہی ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنی نیتوں کو درست کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. اور اس امت کو دوبارہ سے ذلت کے دلدل سے نکال کر بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کر سکتے تو ہیں ہم، یہ نہ پوچھے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ پوچھے اپنے آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. واللہ اگر ہم کرنا چاہتے ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. پھر سے آیا.